سرور کبوں کے مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کے احوال، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ امام بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قصیدہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت لکھا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب فرمایا، جب انہیں صحت ملی، جب ان کی بیماری نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے دور ہوئی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی چادر انہیں عطا فرمائی، اس کے بعد انہوں نے شکرانے کے طور پر قصیدہ بردہ کے بعد ایک اور قصیدہ لکھا، اور یہ قصیدہ قصیدہ محمدیہ کہلایا۔ اس قصیدے کا ہر مصرع، ہر شعر نہیں، ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہوتا ہے۔ امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی کے اس قصیدے میں 29 اشعار ہیں، اور آپ اس پروگرام کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پروگرام ایک شعر کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم اس موضوع کو کور کرتے ہوئے ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کا تذکرہ امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شعر میں کرتے ہیں، اپنے شعر میں جو کچھ بیان کرتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سنتے ہیں۔ امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے کے 17ویں شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، محمد ظہرت فینا ہدایتہ، یہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جو ایک ہدایت لے کر آئے، اور آپ کی ہدایت ظاہر ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو گئی، آپ کی وجہ سے اسلام ملا، دین ملا، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات ہمیں ملی۔ تو محمد ظہرت فینا ہدایتہ، محمد ہدیہ نور لکل عمی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس میں اجالا ہے، اس میں روشنی ہے۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کا دین لانا، آپ کا سامان ہدایت، یہ ایسا ہے کہ جو آنکھوں کو بھی نور بخشتا ہے، جو دل کو سرور بخشتا ہے، دل کو قرار بخشتا ہے، اس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اس سے لوگ اندھیروں سے نکلتے ہیں، اجالے کی طرف آتے ہیں۔ اور جو باتیں امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان کی، قرآن و حدیث میں یہ باتیں جا بجا بیان کی گئیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مددگار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر انہیں نور میں داخل فرماتا ہے۔ کفر کے اندھیروں سے نکل کر یہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کے راستے پر آتے ہیں، ایمان کی روشنی میں آتے ہیں، ایمان کے اجالے میں آتے ہیں۔ فرمایا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر میں ہوتے ہیں ان کے مددگار کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگوں کو نور کی طرف آنے نہیں دیتے، اندھیروں کی طرف کھینچتے ہیں، بلکہ بعض بد نصیبوں کو تو نور سے نکال کر اندھیروں میں پھینکتے ہیں۔ فرمایا گیا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو اندھیروں میں ہیں، جو کفر میں ہیں، یہ اصحاب نار ہیں، یہ دوزخ میں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جو بھی ایمان کے بغیر مرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا، یہ مدعا اور یہ بات بیان کی گئی کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ نور کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے، اجالے کا راستہ ہے، اور ایک راستہ اندھیروں کا راستہ ہے، کفر کی وادیاں جہاں پر ہیں، کفر کے اندھیرے جہاں پر ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے دامن میں لے لیا ہے، ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں دین دیا، اس دین پر چل کر ہم نے ہدایت پائی، اس دین پر چل کر ہم نے تہذیب پائی، اس دین پر چل کر ہم نے انسانیت کو پایا۔ ہم زمانہ جاہلیت سے نکلے، ہم کفر و شرک کی رسومات سے نکلے، ہم تہذیب، ایسی تہذیب جو فطرت مبنی ہے، اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، دین اسلام کی تو کیا بات ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے۔ آپ تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے کر آتے ہیں، لوگ فرار ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی کوشش ہوتی ہے لوگ آپ کے قریب آئیں اور آ کر اسلام قبول کریں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فرار ہو رہا تھا اور سمندر کے راستے فرار ہونے کا ارادہ کیا، کشتی میں بیٹھا، فرار ہونے لگا کہ تغیانی نے گھیر لیا ہے، سمندر کی موجوں نے گھیر لیا ہے، اب فرار کا راستہ نہیں پاتا، اب جان بھی خطرے میں ہے۔ کشتی کا بادبان کہتا ہے، اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جس سے فرار ہو کر تم جا رہے ہو۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، اس کا نام لینے کی برکت سے سمندر کی تغیانی دور ہو جاتی ہے اور یہ بچ جاتے ہیں۔ کہاں فرار ہو رہے تھے، کہاں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اندھیروں سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں، کفر سے نکل کر اسلام میں آ جاتے ہیں۔ کہاں ابو جہل کا بیٹا، یعنی اتنا بڑا ٹائٹل ان کے ساتھ تھا کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس ٹائٹل کی پرواہ نہ کی، اسمیت کی پرواہ نہ کی، اپنے باپ کی تعلیمات کی پرواہ نہ کی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توجہ ہوئی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی براہ راست انفرادی کوشش رہی، آپ توجہ فرماتے، آپ چاہتے فلاں اسلام لے آئے، فلاں اسلام لے آئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس طریقے سے اسلام میں داخل کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عدی بن حاتم، آپ نے نام سنا ہوگا، حاتم بن تائی، اپنے وقت کا ایک سخی آدمی تھا اور ایک مخصوص ایریا کے اندر اس کی بادشاہت بھی ہوتی تھی۔ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ناپسندیدہ شخصیت نہیں تھی۔ میں دور اپنے قبیلے کے ساتھ رہا کرتا تھا، مجھے یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، ایک دن جب مسلمان قوت میں آئیں گے تو یہ میرے قبیلے کا بھی رخ کریں گے۔ میں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ سواریاں وغیرہ تیار کر لو، کسی بھی وقت یہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ ایک دن اس غلام نے آ کر کہا کہ جس روز کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہے، آج لگتا ہے وہ دن آ گیا ہے، ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ واقعی دور سے ایک لشکر کے آنے کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی سواری کو لیا، سواری کو لے کر میں فرار ہو گیا، ملک شام پہنچ گیا۔ ان کی ایک بہن تھی، وہ وہیں رہ گئی، یہ انہیں بھی ساتھ نہیں لے جا سکے، ملک شام میں جا کر روپوش ہو گئے۔ جب مسلمان اس گاؤں پر آئے اور اس گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، قیدی بنایا، لے گئے، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا گیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مختلف جگہوں پہ رکھنے کا کہا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان قیدیوں کے پاس سے گزرے، حاتم بن تائی کی بیٹی جو بڑی ذہین تھی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حلق الوالدو، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، غاب الوافدو، جس نے میری حفاظت کرنی تھی وہ خود فرار ہو چکا ہے، فمنن علیہ، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نظر کیا، آگے بڑھ گئے۔ ایک اور موقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر انہی قیدیوں کے پاس سے ہوتا ہے. وہ دوبارہ بارگاہ رسالت میں یہی درخواست کرتی ہے، یا رسول اللہ، حلق الوالد وغاب الوافد فمنن علیہ، میرے والد ہلاک ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، میرا جو سرپرست ہے وہ غائب ہے، وہ فرار ہو چکا ہے، مجھ پر احسان کیجئے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والے ایک شخص نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تم ذرا اپنی بات دوبارہ دہراؤ. وہ اپنی بات دوبارہ دہراتی ہے. نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے. اس نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں آزادی ہے، تم اب قیدی نہیں ہو، لیکن جلدی نہ کرو، یہیں ٹھہری رہو، جب کوئی قابل اعتماد آدمی مل جائے پھر اس کے ساتھ روانہ ہو جانا. ایک دن یہ بارگاہ رسالت میں پہنچی کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہیں، قابل اعتماد ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سواریاں بھی دیتے ہیں، زاد راہ بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور یہ ان قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو جاتی ہیں. اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہیں. بھائی نے دور سے دیکھا کہ لگ تو میری بہن رہی ہے. بہن قریب آئی تو کہا، تم نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھے چھوڑ کر تنہائی نکل آئے. بھائی کہنے لگا، میرے پاس کوئی عذر نہیں، واقعی میں نے وہی کیا جو تم کہہ رہی ہو. بہن کے ساتھ بھائی رہنے لگتا ہے. یہ بہن اب اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ ہمیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو احسان دیکھا، جو برتاؤ دیکھا، جو رویہ دیکھا، جو اخلاق دیکھا، اس سے متاثر ہوتی ہیں. اپنے بھائی کو قائل کرتی ہیں کہ تمہیں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر نبی ہیں تو جو ان کے پاس پہنچے گا اسے ہدایت ملے گی. اور اگر آپ بادشاہ ہیں، ابھی کنفیوژن کا شکار تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کیا، نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، ایک حکمران بننا چاہتے ہیں، ایک طاقت کے زور پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے. اپنے بھائی سے کہتی ہیں، اگر نبی ہے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہمیں پھر بھی عزت ملے گی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے. عدی بن حاتم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ کہا کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو. یعنی عام لوگوں کے سامنے ان کی تواضع اور ان کی خیرخواہی نہیں فرماتے، بلکہ خاص اکرام کا اہتمام فرماتے ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جس طرح کے لوگ آتے اسی طریقے سے آپ ان کے اعتبار سے، ان کے قدر کے اعتبار سے خصوصی ان کا اہتمام فرماتے اور اکرام فرماتے. یہ مہمانداری تھی. اسے لے کر اپنے کاشان اقدس میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک بڑھیا مل جاتی ہے، اپنا مدعا پیش کرتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو اس بڑھیا کو جھڑکا، نہ دھتکارا، نہ یہ کہا کہ مجھے جلدی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، اس کی پوری بات سنی. جب تک وہ بات کرتے رہی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا مدعا سنتے رہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں، میرے دل میں گمان پیدا ہوا، یہ انداز بادشاہوں والا انداز نہیں ہے، یہ تو کوئی اور انداز ہے، لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے. ایک طرف ایک گدا رکھا ہوا تھا، وہ گدا کھجور کی چھال سے بھر کر چمڑے کا بنایا گیا تھا، اور ایک طرف زمین تھی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے. حضور فرماتے ہیں، تم اس گدے پر بیٹھ جاؤ. چونکہ یہ مہمان تھے، مہمان کو عزت دی جاتی ہے. فرماتے ہیں، اس گدے پہ بیٹھ جاؤ. عدی کہتے ہیں، نہیں نہیں، آپ اس گدے پہ بیٹھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا تو وہ اس گدے پر بیٹھ جاتے ہیں. دل میں اب خیال پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ بادشاہ نہیں ہیں. بادشاہوں کے تو ٹھاٹ ہوتے ہیں، بادشاہوں کی جو عیش و عشرت ہوتی ہے وہ تو کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، وہ تو ظاہری شان و شوکت والے ہوتے ہیں. یہ تو عاجزی کے پیکر ہیں، انکساری کے پیکر ہیں، سادگی کے پیکر ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اب ان سے گفتگو فرمانا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہیں. وہاں ایمان ان کے قلب میں اپنا قرار پکڑ رہا ہے، جگہ پکڑ رہا ہے. کفر کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، کفر کی وادیاں اب یہ اس سے نکل رہے ہیں. اب یہ مسافر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اب منزل مقصود میں پہنچ چکا ہے، اب ہدایت کے منبع اور سرچشمہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ ادی بن حاتم کہتے ہیں، حضور مجھ سے فرماتے ہیں، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تم قبیلہ رقوس سے ہو، تمہارا جو مذہب ہے وہ رقوس ہے، اور تم اپنی قوم سے چوتھائی جو ہے وہ مال و اسباب بطور فدیہ کے لیتے ہو، تمہارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، چوتھائی تو نہیں لیا جاتا۔ رقوسی ایک مذہب تھا جو کہ نصرانی اور صائبی جو مذہب تھا اس کا مرکب تھا، اس کے درمیان کی ایک چیز تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے لوگوں سے بطور بادشاہ اپنے مذہب کے طور پر چوتھائی حصہ لیتے ہو، تمہارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے۔ ادی کہتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کو تو میرے مذہب کے بارے میں بھی معلومات ہیں، یقینی طور پر یہ غیب جانتے ہیں، یہ نبی مرسل ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مزید گویا ہوئے، ارشاد فرمایا، تم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ مسلمان فقراء ہیں، غریب ہیں، امیر نہیں ہیں، غنی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ذہن میں جو وسوسہ تھا، جو چیز ایمان سے روکے ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری خود ہی بیان فرما دی، اور پھر آپ نے جو بشارتیں دیں وہ بشارتیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، ان قریب اللہ تعالیٰ میری امت پر اتنے خزانوں کے منہ کھولے گا کہ لینے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ تم اس لیے مانے ہو، اس لیے دور ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امن ہوگا، قرار ہوگا، اور ایک عورت قادسیہ سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، پورے راستے میں اتنا امن ہوگا کہ اسے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بشارتیں ارشاد فرماتے ہیں، ادی بن حاتم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہاں اس شخص ملک شام فرار ہو چکا ہے، کہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت ایمان کی طرف کھینچ رہی ہے، ایمان کی طرف بلا رہی ہے۔ اور ایمان کی طرف کیوں نہ بلائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ محمد ظہرت فینا ہدایت ہو، ہم نے آپ سے ہدایت لی، ہمیں آپ کی ہدایت نصیب ہوئی، ہمیں آپ کی ہدایت پہنچی۔ محمد ہدیہ نور لکل عمی، آپ کی جو ہدایت ہے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، یہ تو اندھے کے لیے بھی دنیا روشن کر دینے جیسی ہے، اور اس سے ہر بھٹکا ہوا شخص ہدایت پا لیتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تو دین اسلام بلا شبہ وہ دین ہے کہ اس میں صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، عفت بھی ہے، حفاظت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، فلاح و نجات بھی ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو دین اسلام وہی راستہ ہے کہ جو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دوسرے مصرے میں امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ حد یوہ نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے یہ نور ہے، یہ جو دین، یہ تعلیمات، یہ فطرت کے مطابق ہیں، یہ راہ راست کے مطابق ہیں، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دیا، اس دین کے اندر کیا خصوصیات ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، میرے پاس 4 سے 5 منٹ ہیں، میں اس طویل موضوع کے اندر مختصر چیز کیا بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے انتخاب کیا ہے ان چند آیات مبارکہ کا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کل کہہ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے خطاب کرنے کا کہا کہ اپنی امت کو آپ یہ کہیے، اپنی امت کو یہ بتائیے، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دین کا جو ہدایت پر مبنی ہونا ہے، یہ دین سچشمہ ہدایت ہے، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، مشرق و مغرب کا، پوری کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، بلا شبہ اللہ تعالی ہی کی ہدایت واقعی وہی ہدایت ہے، یہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی راستہ سچ کا راستہ ہے، اور اگر کوئی شخص یہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ فرمایا گیا، قل فیہما اسم کبیر، کہ شراب اور جوا جو ہے ان کے اندر بڑا گناہ ہے، ان کے اندر بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس، تھوڑے بہت فائدے ہیں، وہ اسم ہما اکبروں میں نفع ہما، اور ان کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کیا گندگی ہے، کیا غلاظت ہے، کیا بری چیز ہے، کس چیز سے دور رہنا ہے، کس کے قریب آنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل فرماتا رہا، دین نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا. اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا احکامات ارشاد فرمائے، ان احکامات کی ہم ایک جھلک دیکھ رہے ہیں. فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے لوگ یتامہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ اِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْر، آپ فرما دیجئے کہ یتامہ کی پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، خیر خواہی کرنا خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جو غریبوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے، یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور اس فضل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اختیار فرمایا، مسلمانوں کو یہ فضل دیا. جو جو دائرہ اسلام میں آتا جائے گا، جو جو اسلام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا جائے گا، اللہ کا یہ فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا، یہ اسے ملتی چلی جائے گی. فرمایا گیا کل متاع الدنیا قلیل، کفار کی جو حوث ہے، کفار کا جو مطمع نظر ہے، ان کا جو مطلوب و مقصود ہے وہ دنیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا تو چھوٹی سی ہے، اس کے ساز و سامان، اس کی آسائشیں، اس کے عیش و عشرت یہ قلیل مدت کے لیے ہیں، محدود ٹائم کے لیے ہیں. والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت اس کے لیے ہے جو راہ تقوی اختیار کرے گا، جو دین پر چلے گا، جو حلال و حرام کی تمیز کرے گا. تو بتائیے اس دین کے اندر کتنی بھلائی ہے. آئینہ دکھا دیا گیا کہ دنیا پر مرنے والوں، دنیا فریب ہے، حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، شریعت پر عمل کرنے میں ہے. حضور نے فرمایا قل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے قل احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے طیبات کو حلال کرتا ہوں. حضور نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، ہمیں ان چیزوں کے استعمال کرنے کا، اس راستے پر چلنے کا حکم دیا جہاں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. تو یہ دین دین ہدایت کیوں ہے؟ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، یہ صاف ستھرا دین ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام کی طرف آنے سے کیا چیز مانے ہوتی ہے، یہ دین کمزور ہے، یہاں سائنسدان نہیں ہے، یہاں جناب ہنر مند نہیں ہے، یہاں فلاں علم کے جاننے والے نہیں ہیں. ارے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی. کیا دیکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے وسوسوں والے جو لوگ ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی ہے، یعنی کہنے کو تو کہتے ہیں کہ انسانیت ہے، ہم انسانیت کے دعوے دار ہیں، انسانیت کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے ہم بانی ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، انسانی حقوق کی آواز لے کر کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو فحاشت کی گندگی ملے گی، شراب کی گندگی ملے گی، سو طرح کے عیوب ملیں گے، والدین کا احترام نہیں ملے گا، نہ جانے کس کس امراض کے اندر، کس کس برائیوں کے اندر آج بھی کفر میں مبتلا لوگ گرفتار ہیں، ان کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک طرف طیب ہوں، ایک طرف خبیث ہوں، خبیث گندگی کو کہتے ہیں. تو فرمایا گیا لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو جاتی، قلت و کثرت نہیں دیکھی جاتی، کہ پاکی اور ناپاکی دیکھی جاتی ہے، عمدگی بہتری اور نقص دیکھا جاتا ہے. فرمایا گیا ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور اے سننے والے تمہیں کثرت تعجب میں ڈالتی ہے کہ وہ زیادہ ہیں یا انہیں یہ ہنر ہے اور وہ ہنر ہے، یہ دیکھنا چاہیے پاکیزگی کہاں ہے، طہارت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کہاں ہے. یہ رضامندی وہی ہے جہاں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اگر ہدایت ہے، اگر حقوق انسانیت ہیں، انسانیت کی تقریم ہے، تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہیں. جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات نہیں، ہم سمجھتے ہیں وہاں حقوق انسانیت نہیں پائے جاتے، وہاں ظلم پائے جاتے ہیں، وہاں بہرا روی پائے جاتی ہے، وہاں پامالی پائی جاتی ہے، وہاں حقوق کی ادائیگیاں نہیں ہوتی. ہدایت بنیاد ہے. قرآن کیا کہتا ہے قل هل يستوي الأعمى والبصير، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا میں آنکھیں ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. یہاں دل کی آنکھیں کھلا ہونا مراد ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور جن کی آنکھیں ظاہری طور پر تو ہیں لیکن کفر کے اندھیروں میں ہیں, ہدایت سے دور ہیں, گمراہی کے اندر ہیں, ضلالت کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے قل هل یستوی الاعمی والبصیر, کفر پر مر مٹنے والوں کے لیے پیغام ہے, کفر کے جو دلدادا ہیں ان لوگوں کو جو اچھا سمجھتے ہیں, کفر کی جو طاقتیں ہیں ان کی تہذیب ہیں, ان کے رسم و رواج ہیں, ان کے طور طریقے ہیں, ان کی زبان ہیں, ان کی تعلیمات ہیں جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے قل هل یستوی الاعمی والبصیر, کیا اندھا اور نابینا ایک ہو سکتا ہے؟ یہاں مراد اندھے سے وہ اندھا ہے جس کا دل مردہ ہے, جس میں ایمان نہیں ہے, جس کے اندر کفر بھرا ہے, اور بصیر سے مراد بصارت ہے, بینائی نہیں بصارت مراد ہے, دل کی آنکھیں مراد ہیں. تو یقینی طور پر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا. افلا تتفکرون, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اسلام وہ دین جہاں ہدایت جمع, جہاں نور جمع, جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود, جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. دین اسلام ہدایت کا دین ہے, دین اسلام منبع نور ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے قل ان ھدى اللہ ھو الھدى, اللہ کے راستے پر چلو گے تب ہی یہ راستہ ہدایت کا راستہ کہلائے گا. وامرنا لنسلم لرب العالمین, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیں. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا. آج دیکھ لیجئے آپ, اسلام آج کے دور میں ایک طرح سے مظلوم ہے, ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں, کہیں آزادی کے نام پر حملے, کہیں جناب حجاب اتار دو اس کے نام پر حملے, کہیں میرا جسم میری مرضی جو مرضی عورت کرتی رہے اس کے نام پر حملے, کہیں کسی طریقے سے تان و تشنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا. جو فحش باتیں ہیں, فحش حرکات ہیں, فحش تعلیمات ہیں, جہاں گندگی ہے وہاں دین اسلام ان چیزوں سے بری ہے. یہ کفر کے راستے ہیں, ایمان کے راستے نہیں ہو سکتے. ایمان کے راستے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا قل امر ربی بالقسط, حضور فرماتے ہیں اسلام دین ہدایت ہے, اس دین کے اندر کیا نظام ہے, کیا طریقہ ہے, اس کے اندر معاشرت بھی ہے, اس کے اندر اخوت بھی ہے, اس کے اندر معاملات بھی ہے, اس کے اندر ہر ہر حقوق کی ادائیگی کا نظام موجود ہے. تو قرآن پاک میں فرمایا گیا قل امر ربی بالقسط, میرے رب نے مجھے عدل و انصاف کا حکم دیا. واقیم وجوہکم عند کل مسجد, اور جب جب نماز کا وقت ہو نماز کی ادائیگی کی جائے. ودعوہ مخلصین لہ الدین, اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارو, اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارو. فریقن ہدا و فریقن حق علیہ الدلالہ, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہدایت کے راستے پر ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو ضلالت کے راستے پر ہوں گے, گمراہی کے راستے پر ہوں گے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء, ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا مددگار بنا لیا. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ دیا. ویحسبون انہم مہتدون, وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں, ہم سچے ہیں, ہم حق پر ہیں, ہماری تعلیمات فطرت کے مطابق ہے, ہماری تعلیمات کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے. نہیں نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ محمد ظہرت فینا ہدایتہ, یہ دین رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے, ہدایت اسی دین پر ہے, سچائی اسی دین میں ہے, حق اسی دین میں ہے, اور فلاح کا راستہ, نجات کا راستہ اسی دین پر عمل کرنے میں ہے. کیونکہ یہ دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں. محمد ظہرت فینا ہدایتہ, اللہ کا شکر ہے ہمیں آپ کی ہدایت ملی, آپ کا دین ملا, ایمان ہم نے قبول کیا, ہم اس دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں. محمد ہدیہ نور لکل عمی, اور جو آج بھی چاہتا ہے کہ فلاح پالے, ہدایت پالے, کامیابی کے راستے پر آ جائے, تو اس دین کو اختیار کرو. یہ دین اندھوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے, اندھیروں کے لیے یہ دین نور ہے. امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو پس منظر بیان کیا, اس پس منظر کو مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. میرے سامنے بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر اس دین کا حسن بیان ہو رہا ہے, اس دین کی بنیادی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں, اس دین کی جو اچھائیاں ہیں اس پر بات ہو رہی ہے, ہدایت پر بات ہو رہی ہے, گمراہی سے دور رہنے پر بات ہو رہی ہے, گمراہی اور ضلالت کی مذمت پر بات ہو رہی ہے. لیکن عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اختتام اپنی گفتگو کا اس بات پر کرتا ہوں کہ دور بڑا نازک ہے, ادھر ادھر کے راستوں پر مت جائیے, نہ جانے کون کس کس لبادے کے اندر گمراہی کی طرف بلا رہا ہے, اس سے جڑے رہیے جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا ہوا ہے. ہمارا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہم الحمدللہ سینہ بسینہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے ہیں. ہم دین علماء سے سیکھتے ہیں, ان علماء سے سیکھتے ہیں جن کی سند متصل ہے, جنہوں نے کس سے سیکھا, فلاں سے سیکھا, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, اس نے تابعی سے, اس نے صحابی سے, اس نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب بھی آپ کسی ایسے سے جڑے رہیں گے کہ جس کے علم کی سند, جس کی روحانیت کی سند رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے, آپ کامیاب رہیں گے. کسی ایسے کی طرف مائل ہوں گے کہ جو اچانک آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مختلف آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب نہ میں فلاں ہوں, نہ میں بابوں کے پیچھے ہوں, میں تو کتاب پڑھتا ہوں, میں کتاب کے پیچھے ہوں. نہیں, کتاب بھی قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ بعض اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بعض پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں. بات اگر تعلیم کی ہے تو تعلیم کے لیے معلم ہوتا ہے, معلم کے بغیر تعلیم نہیں ہوتی. تو علماء ان کی صحبت اختیار کیجئے, ان کی پیروی کیجئے, ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے تو ہدایت کے راستے پر رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت, مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت, رب عز و جل جانتا ہے شان محمد, رب عز و جل جانتا ہے شان محمد, رب عز و جل جانتا ہے شان محمد.